الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أحاديث ضعيفة يعني weak narrations, ضعيف حديث. اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے, اس سے انشاءاللہ تعالی مسئلہ سمجھنے میں آسان ہوگی. اس میں شک نہیں کہ اصل کتاب ہدایت تو قرآن مجید ہے, اور حدیث نبوی اس کی تفسیر اور تشریح ہے, جس کو نظر انداز کر کے صرف قرآن کے ذریعے راہیاب نہیں ہوا جا سکتا. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ کے اقوال, افعال, تقریرات اور اسی طرح خلقی اور خلقی احوال کا مجموعہ جو دربار نبوی کے حاضر باش صحابہ کرام کے ذریعے نقل در نقل ہوتا امت کو پہنچا ہے, اس میں اس کی صداقت اور صحت کو جانچنے کے لیے محدثین اور فقہاء امت نے اس قدر ممکنہ تدابیر و قوانین اپنائے ہیں جو صرف اور صرف اسی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. ایسا علم اور ایسا خزانہ اور اتنا روبسٹ سسٹم کسی اور سائنس میں آج تک نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے حدیث کی روایت میں کسی بھی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن کیا ہے, ان لوگوں کی زندگیوں کو کھول کر رکھ دیا گیا, ان کے احوال بیان کیے گئے, بلکہ یہ بھی شرط لگائی کہ جس کو ان کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو بلا خوف لحمت لائم وہ اس کو بیان کریں. اس میں غیبت کو بھی جائز قرار دیا گیا, اور پھر 5 شرائط طے کی گئیں جس سے ایک حدیث کے انسانی بس میں جتنا ہو سکتا ہے اس امکان تک, اس حد تک اس کی سند کو سمجھا جا سکے اور اطمینان ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے. وہ 5 شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی تو اتصال سند, کہ حدیث میں جتنے بھی راوی ہیں ان کا آپس میں کنیکشن ہو, چین ہو, کنیکٹڈ چین ہو. دوسرا, جو راوی ہیں جتنے لوگ روایت کر رہے ہیں وہ سب کے سب عادل ہوں, متقی ہوں, فکر آخرت رکھنے والے ہوں, کبائر سے بچنے والے ہوں, اور ان کے بارے میں عادل ہونے کی گواہی دی گئی ہو. پھر وہ ساتھ ساتھ ضابط بھی ہوں. ضابط کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط ہو, ان کو یاد بہت اچھا رہتا ہو. چوتھی, پھر اس حدیث کے اندر کوئی شاذ بات نہ ہو, اسٹرینج بات نہ ہو, انومیلس بات نہ ہو, اور وہ حدیث خود شاذ نہ ہو. مطلب یہ کہ وہ حدیث کوئی راوی اپنے اونچے درجے کے راوی, اپنے سے بڑے لیول کے کسی راوی کی کسی روایت کے خلاف بیان نہ کر رہا ہو. مثال کے طور پہ کوئی روایت بہت اونچی بات کہتی ہے جو اونچے درجے کی ہے, ایک بات کہتی ہے, اور نیچے بعد والا راوی اپنی روایت اس کے خلاف بیان کرتا ہے. اگرچہ یہ راوی بھی صحیح ہے لیکن وہ والا A+ نیریٹر تھا اور یہ نیریٹر B+ ہے, A+ A ہے, لیکن اپنے سے اونچے راوی کے خلاف کوئی بات بیان کر رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ اوتھینٹک ہے اس کے مقابلے میں, تو ایسی حدیث کو شاذ کہہ دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شذوذ نہیں ہونے چاہیے. اور آخری شرط یا صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو. علت کا مطلب کوئی ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو, کوئی انومیلی نہ ہو. اب یہ 5 صفات اگر حدیث میں پائی جاتی ہیں تو حدیث صحیح ہے. حدیث حسن وہ حدیث ہے کہ جس میں ان میں سے کوئی 1 صفات, ایک صفت بالخصوص راوی کے حافظے کے حوالے سے ذرا سی کمزوری ہو, وہ 100% 95% سے ذرا سا نیچے 85% ہے, اس کی میموری اتنی شارپ نہیں ہے جتنی دوسروں کی ہے, تھوڑی سی اس میں کمزوری رہے گی, 1 آدھ دفعہ کوئی بات بھول جاتا ہے, اس کی وجہ سے ابھی حدیث حسن ہو جائے گی, اس کو صحیح نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے اگر اس کی میموری اور ذرا زیادہ ویک ہو جائے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی. اس کے بھی نیچے درجے کی جو روایتیں ہوں گی اس میں مزید کمزوری آتی چلی جائے گی. بعض روایتیں منکر ہو جاتی ہیں اس لیے کہ راوی میں کوئی تہمت لگی ہے یا راوی جھوٹا اور کذاب ہے, تو پھر وہ حدیث موضوع ہو جاتی ہے بالکل ہی ختم گھٹیا درجے کی. صحیح حدیث میں سمجھانے کے لیے کہی جا سکتی ہے بات کہ 95% سے 98-99% تک امکان ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوگی, اتنا یقین ہوتا ہے الحمدللہ. 100% نہیں ہوتا, کیونکہ 100% ہونے کے لیے حدیث متواترہ ہونی چاہیے, ایک چین اکیلی نہیں بلکہ ایسی بیسیوں چین اگر ہوں گی تو پھر وہ ماسلی ٹرانسمیٹڈ ہو کر 100% ہو جاتی ہے. ایک حدیث کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو 99% 98% اس طرح کے درجے میں رہے گی, بہت ہی زیادہ صحیح, بہت ہائی لیول کی. جو حسن حدیث ہے آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ رفلی وہ بٹوین 50% اینڈ 75% تک ہے کہ جو حسن سمجھی جائے گی, بہت اچھی ہے, بہت اس کا بھی اونچا درجہ ہے. اس میں بھی پھر دو گریڈز ہیں, حسن لذاتی اور لغیر, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس سے نیچے درجے کی جو حدیثیں ہیں پھر وہ 50% سے لیس, وہ ساری ضعیف کی کیٹیگریز ہیں. اب ضعیف کی کیٹیگری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ چانسز بات کا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو یا نہ کہی ہو, دونوں کا احتمال ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے بات فرمائی ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ نہ فرمائی ہو. تو ایسی صورت میں حدیث ضعیف جو ہوتی ہے اس کے بارے میں فقہا کے اور محدثین کے درمیان کچھ اختلاف ہے, اور ان لوگوں کو سب کو اگر سامنے رکھا جائے سارے اختلافات کو تو تین قسم کی رائے بنتی ہیں. یعنی یہ کہ کیا ایسی ضعیف حدیثیں قابل استدلال ہوتی ہیں یا نہیں. تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ نہیں جی, یہ بالکل قابل استدلال نہیں ہوتی, ایسی حدیثوں کو کبھی بھی کسی بھی مسئلے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ رائے بہت ہی کمزور ہے اور اس کو امت میں قبول نہیں کیا گیا. موجودہ زمانے میں سلفی حضرات, اہل حدیث حضرات نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور بہت زور و شور کے ساتھ, سعودی عرب سے ان کو سپورٹ ملی تو اس کی وجہ سے بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی, بہت زیادہ میڈیا پہ بھی اس پر باتیں انہوں نے کی. تو اس سے اب عام انسان, عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ گویا اصل بات یہی ہے کہ ضعیف روایت کا مطلب ہے کہ ریجیکٹڈ, ویک, انٹرسٹوردی حدیث ہے, اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے, جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. امت میں کبھی بھی ضعیف روایت کو اس درجے پہ ناقابل استدلال کبھی نہیں سمجھا گیا. امت میں جو میجورٹی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ضعیف روایت کی وہ دو میں سے ایک رہی ہے, یا تو ضعیف روایت سے صرف فضائل, ترغیب اور ترہیب میں فائدہ اٹھایا جائے گا, یا دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے احکامات بھی لیے جا سکتے ہیں اگر یہ کہیں کسی دوسری نص سے ٹکراتی نہ ہو. اس پر اتفاق ہے کہ ضعیف روایت سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. اب اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ امت کے اندر محدثین کی اور فقہا کی یہ رائے ہے کہ جتنی بھی حدیثیں ضعیف ہیں یعنی 50% 55% سے لے کے اور نیچے کی طرف, یہ ساری ضعیف روایتیں خالی یا تو فضائل میں, ترغیب اور ترہیب میں, انکریجمنٹ میں, ڈسکریجمنٹ کے لیے, اچھی اچھی چیزوں کے کرنے کے لیے, ترغیب دلانے کے لیے اور گناہوں پہ ڈرانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. اس پر تقریباً امت کا 90% سے زیادہ فیصد طبقہ جو ہے عمل کرتا ہے محدثین اور فقہا کا اور اس کو قبول کرتا ہے، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو کئی جگہ اجماع لکھا ہے کہ امت اس پر مجتمع ہے کہ ضعیف روایات سے ترغیب اور ترہیب میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھایا جانا چاہیے، بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے. اس کے برعکس دوسری رائے یہ ہے کہ ضعیف روایات سے فضائل میں تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ہی، احکامات میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے اگر وہ کسی صحیح روایت کے یا قاعدہ کلیہ کے خلاف نہ ہوں. اور بہت بڑی تعداد میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، اسی طرح امام شافعی، ان کے نزدیک ضعیف حدیث قیاس پر مقدم ہے. قیاس انالوجی اس پر مقدم ہے یہ ضعیف حدیث. بہتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیا جائے بجائے اس کے کہ اپنی رائے کو پروموٹ کیا جائے یا اس پر عمل کیا جائے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کی رائے میں یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے نزدیک ضعیف روایتیں قابل استدلال نہیں ہیں، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں تو اس کا اہتمام کیا کہ کوئی ایک بھی ضعیف روایت نہیں لے کر آئے، لیکن اس کے علاوہ ان کی کتاب بالخصوص الادب المفرد جو ہے، اس میں وہ کئی ایسی حدیثیں لے کر آئے ہیں کہ جن کا درجہ ضعیف ہے اور بعض تھوڑی اور بھی کمزور ہیں. اگر امام بخاری کے نزدیک صحیح حدیثوں کے علاوہ باقی حدیثیں اور حسن کے علاوہ باقی حدیثیں قابل استدلال نہ ہوتی اور فضائل اور ترغیب میں بھی بیان نہ کی جا سکتی ہوتی تو وہ کبھی ان احادیث کو اپنی کتاب میں نہ لے کر آتے. اسی طرح جتنے اور بڑے بڑے محدثین ہیں تقریباً سب نے ضعیف روایت سے احتجاج بھی کیا ہے، استدلال بھی کیا ہے اور اس کو پریزنٹ کیا ہے ایز ایویڈنس اپنے ایشوز میں. تو اس بات سے یہ بات آپ خوب اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے اس پوری گفتگو سے کہ ضعیف روایات کا مطلب یہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں کہ اس کو کوسچن کیا جائے یا اس پر عمل نہ کیا جائے. چنانچہ یہ ساری تمہید کے بعد اب آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اگر مان بھی لی جائے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، جیسا کہ بتایا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے نے اس کو حدیث کو پیش کیا ہے رجب والی، اسی طریقے سے دیگر ائمہ اس کو لے کر آئے ہیں، کنز الامال میں یہ ہے، تو اگر اس کو ضعیف بھی مانا جائے تب بھی چونکہ یہ ترغیب کی حدیث ہے اور ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ انکریج کرنے کے لیے ہے، ایک اچھا عمل کرنے کے لیے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ایک دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں رجب کے اندر اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں بخیر و عافیت پہنچا دے. اس دعا کے کرنے میں کوئی قباحت شرعاً نہیں ہے، کسی یہ حدیث کے مخالف نہیں ہے، کسی امت کے عمل کے یہ تواتر اور تلقی کے مخالف نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی مزائقہ نہ ہے نہ کسی کو سمجھنا چاہیے ایسا. تو یہ سوال جب بھی کبھی آئے ذہن میں کسی بھی ایسی روایت کے بارے میں کہ جو ضعیف ہو، تو فوراً اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیا کیجئے کہ یہ سوال اس لیے آ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ناقابل استعمال ہے، یا اس لیے آ رہا ہے کہ میں کچھ اور علمی نقطہ اس میں سے نکالنا چاہتا ہوں اور کچھ اور بات سمجھنا چاہتا ہوں. چنانچہ یہ سوال جب آپ ایسا سوچیں گے تو آپ کہیں گے یقیناً میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں. اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اور پتہ چل گیا ہوگا اب تک کہ ضعیف روایت پر عمل کرنا بالکل ٹھیک ہے، پرووائڈڈ ان کنڈیشنز کے ساتھ، نمبر ایک کہ ہم اس سے کوئی عقیدہ نہ بنا رہے ہوں، نمبر دو یہ حدیث ضعیف جدن نہ ہو، اور ضعیف جدن کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی ضعیف، اتنی ضعیف کہ ہر راوی ہی گڑبڑ، अरे कई हाफ्जे में गड़बड़, किसी पे झूठ, झूठ तो खैर नहीं, वो तो फिर वो हो जाएगी मौदू, कोई इतना वीक है, किसी का जब्त खराब है, और चेंज भी कुछ क्वेश्चन है, ये भी ठीक और वो भी ठीक नहीं, मुख्तलिफ आरा चली आ रही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़यीफ़ है। तो ऐसी रिवायत ज़री बात बिल्कुल फ़ायदा उठाने से बचना चाहिए। और तीसरी ये कि वो ज़यीफ़ की जगह मौदू ना हो, इतनी ज़यीफ़ की लोअर कैटेगरी में चली जाए कि वो घड़ी हुई फेब्रिकेटेड हदीस समझी जाती हो, अगर ऐसा है तो वो हदीस ज़री बात है ना काबिल इस्तदलाल है, उस पर तो अमल करना, उसको तो हदीस कहना भी जायज़ नहीं है, यानी बताने के दर्जे में हो सकता है कि मौदू हदीस है, वरना इसको हदीस नहीं समझना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करना हराम है। अब एक और शर्त यह कि वो फिर कुरान से या किसी और सही हदीस से टकराती ना हो, कतईयत के साथ उसके खिलाफ ना हो। इसके अलावा हदीस ज़ईफ़ा जितनी है, अहादीस ज़ईफ़ा, उन पर उम्मत का अमल रहा है, हर फकीह ने, हर इमाम ने तकरीबन ज़ईफ़ रिवायतों से इस्तिदलाल भी किया है, उसको वो लेकर भी आए हैं, और उसकी बहुत सारी मिसालें इंशाअल्लाह ताला कभी मौका होगा तो दूंगा आपको, लेकिन सरदस्त तो इतनी बात जान लीजिए इस पूरी तमहीद से कि ये इंसानों का बनाया हुआ एक बड़ा बहुत ही रोबस्ट सा एक सिस्टम है, जिससे हम हदीस और ज़ईफ़ हदीस की, सही और ज़ईफ़ हदीस की पहचान करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जब किसी चीज़ को वीक या ज़ईफ़ कहा जाए तो उसका मतलब बिल्कुल ही डिसेबल्ड, ख़त्म, नाकाबिल इस्तिदलाल है, बल्कि वो हदीस डिग्री में उस चेन की वजह से, चेन में किसी रावी की वजह से उस पर क्वेश्चन किया गया है। और अक्सर ऐसा होता है कि बाज ने क्वेश्चन किया होता है, बाज ने उसको ऑथेंटिकेट किया होता है, तो जिन्होंने ऑथेंटिकेट किया है वो उस पर अमल करते हैं, जो उसमें वीकनेस समझते हैं वो उसको छोड़ देते हैं अगर वो अहकाम से मुतालिक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अहकाम में भी ज़ईफ़ रिवायतें लेते हैं, जबकि कोई और हदीस उसके मसले को समझाने के लिए मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे हनफियों का एक मसला बताता हूँ, कहका हदीस कहका जो है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा रहे थे और सहाबा में से एक सहाबी आए और वो छोटा सा बारिश का चूंकि समाना था तो कुछ हल्का सा पडल बन गया था, तो उसमें वो स्लिप होकर गिर गए, तो उनके गिरने की वजह से जो नेचुरल एक तरीका है, लोग हंसते हैं, तो बहुत सारे लोग कुछ आवाज़ से हंस दिए, कहका लगा, उन्होंने लगाया, नमाज से आप फारिग हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने पूछा भाई कौन था जो हंसा, तो फुला 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 साहबी खड़े हो गए, तो आपने उनसे पूछा भाई तुम लोग क्यों हंसे, अब जाओ जाके वजू करो और नमाज लौटाओ। तो अब ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन इससे हनफियों ने इस्तदलाल किया कि भाई हदीस ज़ईफ़ तो है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक ऐसा अमल मंसूब है कि जिसको जो कयास के मुताबिक नहीं है, और कयास के मुताबिक ना होने का मतलब ये है कि ये एक अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से नाजिल करदा कोई हुक्म है और इसको उसके महल में ही रखा जाएगा, इसको छोड़ नहीं देना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। चुनाचे अहनाफ इस पर अमल करते हैं, जबकि दीगर आइम्मा के यहाँ इस हदीस को छोड़ दिया गया है, कोई और इस पर इस हदीस का कोई और अमल नहीं करता। तो हमारे यहाँ ये हदीस जो है वो कयास पर मुकदम होने की वजह से काबिल अमल भी है, और हमारा मसला हनफी फिक्ह का यही है कि जो शख्स नमाज में जोर से आवाज के साथ हंसेगा तो उसका वजू टूट जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी, उसको लौटानी पड़ेगी। इस तरह और बहुत सारी मिसालें अहनाफ के यहाँ हैं, इसी तरह बहुत सारी मिसालें इमाम शाफी के यहाँ भी हैं कि उन्होंने भी इस तरीके से ज़ईफ़ रिवायतों को लिया है मसला कयास पर तरजीह देते हुए। इमाम अहमद इब्न हंबल का तो बहुत ही वाज़ेह सा मसला है, और आप ये फरमाया करते थे कि لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، يعني باب میں یعنی اس مسئلے کے حوالے سے اگر کوئی ضعیف حدیث ہو اور اس سے ٹکراتی ہوئی اس کے معارض کوئی اور دلیل موجود نہ ہو تو میں اس ضعیف حدیث کو نہیں چھوڑتا۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے یہ، وہ بیان فرماتے ہیں جیسا کہ ابن النجار حنبلی نے شرح القول المنیر میں بیان فرمائیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طریقے کا مسئلہ فقہا کے درمیان بہت ہی شائع اور دائرہ ہے، اور امام احمد جو ہیں وہ بہت بڑے محدث بھی ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، تو انہی کے ایک اور فقہ والے امام ابن قدامہ جو ہے المغنی میں لکھتے ہیں کہ النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها، نوافل اور فضائل میں صحت حدیث شرط نہیں ہے، کہ نوافل ہیں، فضائل کی بات ہو رہی ہے، ترغیب کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اگر ضعیف روایتیں بھی ہیں تو ہم اس کی صحت اور اس کو چیک نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ صرف فضیلت میں ضعیف روایتیں چلتی ہیں. اسی لیے آپ کو بہت ساری چیزیں فضائل اعمال میں ضعیف مل جائیں گی, وہ اسی لیے کہ وہ فضائل کی بات ہے. اور امام شیخ زکریہ جو ہے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اور ان کا علم حدیث پر جو کارنامہ ہے وہ صرف محدثین اور علماء کرام بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ان کی موتا امام مالک کی جو شرح اوجز المسالک, وہ علم کا خزانہ ہے, اس کے بارے میں عرب علماء کا اعتراف ہے. اسی طریقے سے ان کی بخاری پر تعلیقات ہیں بہت ہی جیت اور بہت ہی عمدہ, اس کے ابواب و تراجم پہ بھی کچھ ان کا کام ہے. تو بہت بڑے امام ہیں حدیث کے. جب وہ لے کر آ رہے ہیں یہ, تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں جیسا فرمایا کہ امت کے کی اکثریت اس کی قائل ہے, محدثین کی اور فقہا کی. تو ظاہر بات ہے جب ان کی یہ رائے ہو تو ہمیں اور آپ کو اس بارے میں زیادہ دل تو چارہ کہوں ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ علماء کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. تو جب علماء کچھ چیز ایسی چیزیں دے رہے ہوں, پڑھا رہے ہوں, سمجھا رہے ہوں, تو اس پر اعتماد کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.